آج کی آیات جو ہیں, اچھا آپ نے پچھلے سبق کو ذرا غور و فکر کیا تھا؟ پچھلے سبق پہ بہت زبردست میسج اور بہت زبردست تدبر کے لیے آیتیں تھیں. انسان اگر ان پہ غور و فکر کرتا ہے تو بہت خوبصورت, اور جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بات کی جاتی ہے دنیا میں اور اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم حشر کے میدان کی تصویر دکھا دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید آج جو میں بات کر رہی ہوں وہ اس کا انجام تو بہت دور ہے, لیکن اتنا ہی قریب ہے جیسے ایک آیت ہے اور اس کے بعد دوسری. بس یہ وہ کہتے ہیں نا, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. تو یہ ایکشن ہو رہا ہے اور یہ ریئیکشن, ایکشن اینڈ ریئیکشن. یہاں پہ یہ بول رہا ہے ایک آدمی اور فوراً اس کو دکھا دیا حشر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک بالکل فلم کی طرح آپ کے سامنے گھوم جاتی ہیں, سارے سین ایک کے بعد ایک سین, ایک کے بعد ایک سین. اس طرح سے اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت ہی آسان جو حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے ہو جائے گا اور سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. اور زندگی کو آپ نے کھیل اور تماشے کے طور پہ دیکھا, کیسے ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا. یاد رکھیں ہر ایک کو صرف ایک باری ملتی ہے, اور وہ ایک باری میں اگر وہ جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ باری نہیں ملتی. ایک ہی دفعہ گراؤنڈ میں اترتا ہے, ایک ہی دفعہ کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اور اگر اس نے اس وقت موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو کبھی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو ہمیں یہ ایک ہی باری ملی ہے, اس میں ہی ہمیں ایسے رہنا ہے کہ کچھ کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے جن سے وہ راضی ہوتا. حضرت اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آیت نمبر 37 سے 55 تک سورۃ الانعام. آج کی آیات میں بھی موضوع وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ مکی سورتوں میں کیا موضوع چلتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا موضوع ہوتے ہیں. توحید کا موضوع, رسالت کا موضوع, آخرت کا موضوع, اس پہ اتنا زیادہ امفسائز ہوتا ہے اور توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن آج کی آیات پڑھ کے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا شفیق ہے اپنے بندوں پر, اتنی زیادہ شفقت کرنے والا ہے نا. ایون آپ کو آج حکمتیں پتہ چلیں گی کئی چیزوں کی جو زندگی میں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ کوڈیڈ میسیجز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے میسیج ہوتے ہیں لیکن کوڈیڈ ہوتے ہیں, ان کو ان کوڈ کرنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں چیزیں ہوتی ہیں ہم بہت تل ملاتے ہیں, لیکن آج آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیوں ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آیتوں کو. آیت نمبر 37, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, لولا, کیوں نہیں, نزل, اتاری گئی علیہ اس پر آیت, کوئی آیت, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے. کس کو کہتے ہیں اور کون کہتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی. بات پیچھے سے یاد کریں, میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لوگ نشانیاں چاہتے تھے نا, اور بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں نشانی دکھائیں, آپ نشانی دکھائیں. کوئی نشانی کا مطلب کیا, یعنی کوئی معجزہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر اے نبی آپ کو اتنا ہی ہے نا کہ آپ نے نشانی دکھانی, ہم نے تو نہیں نشانی دکھانی, تو آپ ایسا کریں, آپ ہی آسمان پہ سیڑھی لگا لیں یا زمین میں کوئی سرنگ نکال کے چلے جائیں اور ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں, لیکن ہم نے نہیں دکھانا. اب وہ لوگ بھی نا, جب سے دیکھیں, ایک بندہ ہوتا ہے نا جس نے تنگ کرنا ہوتا ہے, ضد کرنی ہوتی ہے, ماننا ہوتا نہیں, ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس پہ یہ لاجواب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اسی چیز کو لے کے بیٹھ گئے کہ بس دیکھیں, اب اگر اتنے ہی رسول ہیں تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ معجزہ دکھانا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں آپ کے اوپر کوئی آیت اترتی, کوئی نشانی اترتی؟ ٹھیک ہے نا, تو ایک ضد میں وہ بھی لگ گئے کہ ہم اسی طرح ان کو تنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ, بے شک ان کو کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ کوئی نشانی دکھا دے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ دکھا نہیں سکتا, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا پتہ نہیں ہے, کیا علم نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دکھا دیا نا معجزہ, تو پھر تمہاری خیریت نہیں رہی. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ معجزہ آنے کے بعد اللہ کی سنت کیا ہے. اس کی سنت یہ ہے کہ معجزہ آنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات نہیں اللہ دکھا نہیں سکتا, بات یہ کہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں. وہ تمہارا ہی بھلا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے تمہیں ٹائم دے, مہلت دے. ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ایمان لائے, اور بہت سارے میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان لائے تھے. بعض دفعہ انسان کہ جو ہے بس جلدی سے کچھ ایسا ہو جانا چاہیے کہ لوگ مان جائیں اور لوگوں کو بس پتا چل جائے. نہیں, اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ماننے کا کیا وقت ہے. ہم جلد بازی کرتے ہیں نا بعض دفعہ, تو اللہ کو پتا ہے اس کی حکمتیں, کس کا ٹائم کب آنا ہے ہدایت پانے کا. اسی طرح ان کا ایک ٹائم تھا, اللہ کو پتا تھا یہ مان جائیں گے, لیکن ان کو ٹائم چاہیے. ابھی اس وقت یہ تنگ کر رہے ہیں. ایک بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے نا, جیسے ضد میں آ جاتا ہے کہ یہ اسی وقت مجھے چاہیے, اسی وقت مجھے دے دو. ماں کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر چیز یہ دوں گی تو وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گی, وہ یہ نہیں اس وقت کھا سکتا, اس وقت اس کے دانت نہیں ہے, یہ چبا نہیں سکے گا, اس کا میدا اس وقت ہضم نہیں کر سکے گا, بچہ اس وقت بیمار ہے, وہ نہیں دیتی. اس کو پتا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا, صحت مند ہو جائے گا, تب اس کو دینا ٹھیک ہے. وہ روک رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, اس کو پتا ہے معجزہ بھی دکھاؤں گا ان کے لیے صحیح نہیں ہے یہ. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. دابا میں سے کوئی جانداروں میں سے کوئی زمین پہ ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی پرندوں میں سے جو اڑتے ہیں اپنے دو پروں کے ساتھ, مگر یہ سب امتیں ہیں تمہارے جیسی, سب نیشنز ہیں, پورے پورے گروہ ہیں, اسپیشیز ہیں, ان کے بھی پورے عالم ہیں. مثلاً چونٹیوں کا عالم الگ, شیروں کا عالم الگ, گیدڑوں کا الگ, اور مکھیوں کا الگ, سب کا ایک ایک عالم ہے. آپ دیکھیں پرندوں کے بھی, برڈز کے بھی, جو جن لوگوں نے ان کے سائنسز میں یہ پڑھا ہوا ہے, زولوجی کا علم رکھتے ہوں, تو ان کو پتا ہوا کہ ایک ایک پرندے کی کتنی طرح کی قسمیں ہیں, کتنے طرح کے. پرندہ کہہ دینا یہ تو ایک لفظ ہے, لیکن پرندوں میں بھی کتنی طرح کے پرندے ہیں, جیسے مچھلیوں میں کتنی طرح کی مچھلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کا ایک پورا عالم ہے, کیا یہ تمہارے لیے نشانی نہیں ہے؟ تم یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ دیکھنا چاہو تو انہی میں اللہ کو تلاش کر لو, ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو اپنے ارد گرد, یہ نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کے تمہیں اللہ نہیں یاد آتا؟ میں کیوں نہیں اڑ سکتی؟ کوئی چونٹی کیوں نہیں اڑ سکتی؟ شیر کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یہ پرندہ اڑ رہا ہے, تمہیں اس میں نہیں اللہ کی نشانی نظر آتی؟ پھر آپ جتنا ان کے اندر, آپ جو ان سائنسز میں ہیں وہ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, کہ آپ جتنا ان کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو واقعی اللہ کی قدرتوں کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ, کہ کیا نظام اللہ نے ان میں چلائے ہیں. ایک چونٹی بھی ہے, سبحان اللہ, وہ اس کی بھی پوری پوری یعنی کالونیز ہیں ان کی, ان کی بھی ایک ملکہ ہے. وہ بھی کیسے آرگنائز طریقے سے, ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا, میری عقل دنگ رہ گئی کہ سبحان اللہ, اتنی ان کے اندر عقل اللہ نے دی ہے کہ اس طرح سے یہ رہ رہی ہیں, ایسے اپنا فوڈ جمع کر رہی ہیں. ایک چونٹی مر جائے تو کیا کرتی ہیں, لائنوں میں کیسے چلتی ہیں, گھر تک کیسے پہنچتی ہیں, کہ ان کے اندر پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام ہے. ایسے نہ سمجھے کہ ایسے ہی بس بے ڈھنگے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, نہیں, وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. اور کتنی آرگنائزڈ ہے نا, کہ آپ اس کی انتہا سمجھ ہی نہیں سکتے وہ کتنی آرگنائزڈ ہے. ابھی آپ کو اتفاق ہو تو ضرور پڑھ کے دیکھیں. اسی طرح یہ شہد کی مکھی کا, سبحان اللہ, انسان ایک ایک چیز کو دیکھ کے سوچتا ہے, ان کی بھی ایک ملکہ ہے, کیسے وہ شہد اکٹھا کرتی ہیں, کیسے ان میں سے کوئی ایک گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کا کیا کرتی ہیں. ان کا بھی ایک پورا نظام ہے. اللہ کی قدرتیں یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ تم نشانیاں مانگتے ہو اللہ سے, ان کے اوپر غور کر لو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی بھی, کسی چیز چیز کی کمی نہیں کی ہم نے کتاب میں. کون سی کتاب میں, کون سی کتاب میں نے کمی کی؟ ایک تو کتاب کا معنی ہو سکتا ہے قرآن, ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ نے دین کی ساری باتیں بتا دی. ظاہر ہے اگر ہم کہیں من شہین کسی چیز کی بھی نہیں کمی کی تو ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر تو سارے علوم تو نہیں ہیں. اس میں مثلاً ون پلس ون ٹو ہوتا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ مثلاً اور کوئی چیز کا, میڈیکل سائنس کا کچھ ہے. اس میں آپ کے ہیومن باڈی میں کتنی آرٹریز مین ہے, یہ نہیں لکھی ہوئی. بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی. تو یہاں پہ لکھا ہوا مینی شہید, ان کسی چیز کو بھی نہیں ہم نے چھوڑا, ہر چیز کو ہی لکھ دیا. تو یہ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا جہان کے علوم اس میں لکھ دیا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے, یعنی یہ تو ایک دین کی کتاب ہے نا, اللہ کی آیات ہیں. انسان کو اس دنیا میں دین کے پر چلنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس نے درج کر دی گئی, ٹھیک ہے. جب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ نہیں, نماز کا طریقہ تو اس کے اندر نہیں لکھا ہوا, تو وہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سنت سے بتا دیا گیا. اور سنت کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی تو کہا گیا قرآن میں فی اللہ وابی رسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تو رسول کی اطاعت بھی کیا ہے؟ وہ بھی قرآن میں ہی تو درج ہے, ٹھیک ہے. تو انڈائریکٹلی جو رسول سے سیکھتے ہیں وہ اس کا بھی حکم قرآن میں ہی ہے. تو کوئی کمی نہیں کی. جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت تھی اپنے دین کے کام چلانے کے لیے, شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, شریعت جو ہے, لاز جو ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دے دی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو معنی کتاب کا ہو گیا قرآن, دوسرا معنی کتاب کا ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا, یعنی چرنے چبنے والے جانور, اڑنے والے جانور, ہر قسم کے, ہر ایک کی امت کے بارے میں, جنات ہیں, انسان ہیں, پرند چرند, مچھلیاں, سب. وہ بھی امثالکم, تمہاری طرح کی مخلوق ہے, تمہارے جیسے ہی ہیں. وہ بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, وہ تمہارے جیسے ہیں. ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھا ہوا جو اس کے پاس ہے. نہ وہ ان کا رزق بھولتا ہے, نہ ان کی کسی ضرورت کو بھولتا ہے, نہ ان کی کسی بات جو وہ بات کرتے ہیں اللہ سے, نہ ان کی کسی پکار کو وہ سننے سے عاجز ہے. ایک چونٹی بول رہی ہے, سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے اور ایک چیونٹی بول رہی ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کہہ رہی ہے. حدود ہے, اس کو بھی اتنا پتا ہے کہ ایک ملکہ جو شرک کر رہی ہے, حدود آ کے بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. تو یعنی ان کی بھی جو ساری چیزیں ہیں, ساری باتیں ہیں, یہ بھی ایک ایسی یعنی مخلوقات ہیں, یہ بھی جو تمہارے جیسے ہی ہیں. مگر اللہ نے ان کا بھی, اللہ تعالیٰ نے علم, چاہے وہ خشکی میں ہے, تری میں ہے, ہر جاندار کی تدبیر, اس کو رزق دینا, اس کی حفاظت کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں چلنے والا کوئی دابا ایسا نہیں ہے, کوئی جاندار ایسا نہیں, مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے. وہ انہوں نے کہاں جینا ہے, کہاں رہنا ہے, کہاں مرنا ہے, سب اس کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے. ان کے نام, ان کی گنتی, ان کی حرکتیں, ان کے عمل, سب اسے اللہ تعالیٰ واقعی سے اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور قلم خشک ہو چکا ہے, اب قلم خشک ہو گیا, اب نہیں کچھ اور لکھا جا رہا. اس کا مطلب ایوری تھنگ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے, کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے کب مرنا, وہ بھی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کا کتنا وسیع علم ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بہت سے جاندار ہیں جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے, ان کو اللہ روزیاں دیتا ہے. باریک سے باریک آواز کو وہ سننے والا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا جاننے والا ہے. تو اس طرح یہ عالم ہے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ریکارڈ بک میں ہے. لوح محفوظ کیا؟ ایک ریکارڈ بک ہے, اس میں ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے, ساروں کے ریکارڈ وہاں پہ موجود ہیں. مجھے کیونکہ ان کا بھی حساب ہوگا نا. پھر حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی 2 سال کی خلافت کے زمانے میں 1 سال ٹڈیاں دکھائی نہیں دی تھی. تو ان کو بڑا خیال ہوا, انہوں نے شام, عراق, یمن وغیرہ کی طرف سوار دوڑائے کہ پوچھیں کہ ٹڈیاں ہیں کہیں نظر آئی ہیں اس سال یا نہیں. یمن والا قاصد جب واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھ مٹھی بھر ٹڈیاں بھی وہ لے کر آیا تھا اور حضرت عمر کے سامنے اس نے ڈال دی. آپ نے انہیں دیکھ کے تین مرتبہ تکبیر کہی تھی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عز و جل نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں جن میں سے 600 تری میں اور 400 خشکی میں. ان تمام امتوں میں سے سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی, یعنی قیامت سے پہلے نا سب سے پہلے کون سی مخلوق ہے جو وائپ آؤٹ ہو جائے گی, وہ ٹڈی. اس کے بعد پھر ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور موتی ایک کے بعد ایک جھڑنے لگتے نا, اس طرح ٹڈی ختم ہو جائے. یہ بھی ایک نشانی ہے. ثم الى ربهم يحشرون, پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. کون؟ سب کے سب, جتنے بھی ہیں, چاہے وہ انسان ہیں, چاہے وہ جتنی امتیں بھی ہیں نا, چاہے جانور ہیں, چاہے پرندے ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے. اور تو تیسرے پارے میں آتے ہیں نا, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, وحوش کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, یعنی کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو اللہ کے اس دربار میں حاضری نہ ہو. کیا آپ سوچ سکتے کہ اس دن جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو یہ جانور بھی کھڑے ہوں گے, اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بوڑھا بالکل جو ہو چکا تھا اس کو بھی اللہ نے زندہ کرنا ہے, اور وہ بچہ جو مثلا پیدا ہوتے ہی مر گیا اس کو بھی اللہ زندہ کر دے گا. اس دن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, ابن ابی حاتم نے در المنصور میں بھی یہ روایت کہ جب جانوروں کو کھڑا کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو کھڑا کیا جائے گا, حتیٰ کہ مکھی کو بھی زندہ کیا جائے گا, یعنی مکھیاں بھی جتنی وہ بھی ساری زندہ ہوں, اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. کیسے حساب کتاب ہوگا؟ جیسے مسند احمد میں کہ دو بکریوں کو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ جانتے ہی کیوں لڑ رہی ہیں؟ جواب دیا کہ مجھے کیا پتا. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیوں لڑ رہی تھی. اسی لیے وہ روایت ہے نا کہ بے سینگ بکری قیامت کے دن سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی. آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مخلوقات کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے تو مخلوق ایک دوسرے سے اپنا حق لے گی. اللہ تعالیٰ دلوائے گا یہ حق, اللہ دلوائے گا. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی جنت یا جہنم ہے, ایسا نہیں ہے, مگر ان میں سے کسی نے اگر دنیا میں دوسری پہ ظلم کیا تھا نا تو اس کا بدلہ اللہ دلوائے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے اور حقوق دلوانے والا ہے. اور ظالم کا معاملہ کتنا سخت ہے کہ ظالم چاہے ظلم کسی بکری نے بھی کیا ہے سینگ مار کے وہ بھی نہیں بچ سکتی. سوچیں آپ ذرا, ایک بکری نے ظلم کیا کہ تیرے پاس سینگ ہے تو نے بغیر سینگ والی کو مار دیا اپنا سینگ, تو یہ نہیں ہے کہ تم کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اتنا یعنی سیریس معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کھڑا کرے گا اور اس کو پہلا تو بدلہ لے. تو سوچیے ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے جو ہم اتنا کچھ کر کے بھی سوچیں گے کچھ نہیں ہوگا. جب جانوروں کو جن کے لیے جنت جہنم بھی نہیں ہے, جب جانوروں کو فری ہینڈ نہیں دے دیا گیا کہ جاؤ تم جو مرضی کرو اور کوئی نہیں تمہاری پوچھ اور پکڑ, تو انسانوں کو جس کو عقل دی, سمجھ دی اور جس کے لیے عذاب اور ثواب کے پورے سسٹم بنائے گئے, وہ کیسے آزاد رہ سکتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ تمام مخلوق چوپائے, بہائم, بہیم جانور جو ہوتے ہیں نا, وحشی جانور, پرندے وغیرہ, غرض تمام چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. پھر ان میں یہاں تک عدل ہوگا کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. پھر ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم مٹی ہو جاؤ. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اب پتہ چلا کہ میں تو ایسے بچ نہیں سکوں گا, چلو یہ تو سستے ہی چھوڑ گئے جو مٹی تو ہو گئے نا, کیونکہ اس کو تو عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمع کر لے گا, ان کو بھی سمیٹ لے گا. والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, نا حق مانا اور آگے بڑھ کے حق کو ریجیکٹ بھی کیا. سمم و بکم فی الظلمات, بہرے ہیں گونگے ہیں اندھیروں میں. سمن بکمن امیون نہیں کہا یہاں پہ, کیونکہ سمن بہرے تو ہو گئے, اب وہ نہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں, اور اندھیرے میں ہے تو اندھیرے میں تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا نا, تو اندھے تو ہو ہی گئے. اللہ نے تو دیے ان کو روشنی مگر وہ اندھیروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. تو جو انسان سنے ہی نہ کوئی بات, حق کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا, ایسے ہو گیا جیسے بہرا. جو انسان حق کی بات بولے ہی نہیں, نہ حق بولتا جا رہا ہے اور اندھیروں میں بھی ہے, بھلا وہ کہاں سے ہدایت پائے گا. اسی لیے مَن یشاء اللہ یضللہ, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے. وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. آپ دیکھیں جو فرسٹ پارٹ آف آیا ہے نا, یہ لے کے بہت سارے لوگ اتنا یعنی اس کو ایک اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں. شیطان دیکھ ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا دماغ میں ان کے, کہ وہ کہتے ہیں بس یہ اللہ نے ہمیں بھٹکا دیا, اب ہم کیا کریں, میرا کیا قصور ہے, اگر اللہ چاہتا تو مجھے زیادہ ہدایت دے دیتا, دیکھو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے. لیکن آپ نے پچھلا پارٹ آف دس آیت تو مس کر دیا. اللہ کب گمراہ کرتا ہے؟ جب خود انسان اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے, جب خود انسان بہرا گونگا اور اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی راستہ نہیں دکھاتا. دیکھیں اللہ نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیے, بھلائی کا بھی برائی کا بھی, ان کی تمیز بھی بتا دی. جب خود ہی کوئی انسان بھٹکنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں نا, اللہ وہ راستہ آپ کے لیے کھول دیتا. آپ خود ہی اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے, خود سے راستے مستقیم کی طرف نہیں آنا چاہتے, اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں لے کر آئے گا. آپ برائی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, اللہ اسی کا راستہ کھول دے گا. آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کوشش کرتے ہیں, اپنا آپ کی طلب بھی ہے, اللہ تعالیٰ وہی راستہ کھول دے. تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں اس لیے بھٹک رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے بھٹکایا. ارے یہ تو شیطان نے کہا تھا, جب وہ وہاں سے نکلنے گیا تھا اس نے کیا کہا تھا, اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے بھٹکایا, تو نہ مجھے یہ حکم دیتا تو نہ میں بھٹکتا. یہ تو آپ شیطانی بات کر رہے ہیں, اپنا قصور نہیں ماننا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے, وہ تو بس اللہ نے کیا, یعنی قصور تو اللہ کا ہے میرے بھٹکنے میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے کہ اللہ ظالم ہے, اللہ معاف فرمائے, معاذ اللہ. تو اس لیے یہ انسان کہہ کے, دیکھیں عام زندگی میں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا بس اللہ نے چاہا تو مار دیا, تو وہ فوراً کہتا میں اسے بدلا لوں گا, کہتے ہیں نا. تو اس وقت تو کوئی نہیں یہ کہہ کے معاف کر دیتا, چھوڑ دیتا کہ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس نے تھپڑ مار دیا. یہ بات وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے, لیکن اس میں نہیں سمجھ آتی کہ آج کی اپنی جو طلب تھی, چاہت تھی, کوشش تھی, اسی کے مطابق اللہ نے آپ کو آپ کے لیے راستہ کھول دیا. کوئی نہ کہا کرے کہ ہمیں اللہ نے نہیں کہا, بس آپ دعا کریں اللہ چاہے گا تو لے آئے گا. بھائی اللہ چاہے گا تو لے آئے گا, آپ کی بھی کوئی چاہت ہے کہ نہیں ہے, آپ بھی چاہتی ہیں اس راستے کی طرف آنا یا نہیں؟ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے, اس پہ چلا دے اور منزل تک پہنچا دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا کہ یہ ہے جو روز میرے سے مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. قل کہہ دیجئے, ارائیتکم, کیا دیکھا تم نے تم کو, مطلب یعنی تم نے خود کو دیکھا, ذرا خود پہ غور کرو. ان اتاکم عذاب اللہ, اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے, اگر اللہ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جاتا, غور کرو سوچو. او اتتکم الساعت, یا آ جائے تمہارے پاس قیامت. اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا ساعت کا معنی بالکل بے شک قیامت ہی ہے, لیکن اب آپ کہیں قیامت تو بڑی دور ہے, وہ تو ابھی نہیں آ رہی, لیکن اگر موت آ جا جاتی ہے تو میری تو قیامت آج ہی شروع ہو گئی نا, تو یعنی باقی لوگوں کے لیے موت کی گھڑی ہو گئی. یا تو اگر ہم یہ سوچ لیں قیامت یا موت کی گھڑی, ٹھیک ہے, آ جائے تمہارے پاس کوئی اللہ کا عذاب آ جائے یا موت آ جائے مثلاً, غیر اللہ تدعون, کیا سوائے اللہ کے تم پکارو گے کسی کو,
ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. پہلا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا سورۃ الانعام میں, مشرکین مکہ سے. پہلے ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. جب کوئی مشکل ایسی ہی آ جاتی تھی نا, مثلا جہاز میں جا رہے ہیں, جہاز مطلب یہ کہ بحری جہاز ہوتے تھے شپس میں, تو جب وہاں پہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے. تب نہیں ان کو کوئی یاد رہتا تھا کہ ہمارا حبل اور لات اور عزہ کچھ چیزیں ہیں. اس کی مثال ایک دیکھیں, اکرمہ بن ابی جہل, یہ جب مکہ فتح ہوا تھا ابو جہل کا بیٹا, تو اس نے کہا میں تو ایمان تو نہیں لے کر آیا تھا, تو وہ یہ بھاگ گیا تھا, کیونکہ اس کے بھی قتل کا کہا گیا تھا کہ کا جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے, تو یہ بھاگ گیا. اور یہ نا جدہ پہنچا اور وہاں سے اس نے شپ میں بیٹھ گیا. جب شپ اندر گیا سمندر کے, تو ایسا طوفان آیا کہ ایسے تھا کہ شپ ڈوب جائے گا. شروع میں تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کو پکارا, لیکن جب دیکھا کہ اب نہیں ہم نے بچنا, اب بس ہم گئے, اتنا زبردست طوفان تھا, تو کہنے لگے اب تو بس ایک اللہ کوئی پکارو, اب کوئی نہیں بچا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اکرمہ, انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو, اب تمہیں یہی تو وہ آدمی بھی کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اب کوئی نہیں بچا سکتا, وہ ایک اللہ ہی بچا سکتا, اب نہیں کسی کی چل سکتی. تب انہوں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا, یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا, تو میں جوں ہی اس سے اتروں گا, میں سیدھا ان کے پاس جاؤں گا اور ایمان لے آؤں گا. وہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ جب انسان کے اوپر بڑی سخت کوئی مصیبت آتی نا, یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا, اس میں کوئی ایک آدمی بتا رہا تھا, اس نے اپنی بات بتائی کہ وہ ایتھیسٹ تھا, لیکن جب ایسی اتنی بڑی آفت کوئی انسان کے سامنے آتی, تو اس نے کہا میرے منہ سے بس نکل رہا تھا او گاڈ, او گاڈ. وہ گاڈ کہاں سے آیا؟ ویسے تو گاڈ کو مانتے ہی. اچھا آپ دیکھیں, اگر اسی طرح کوئی مثال کے طور پہ, اب ہم تو شپ میں جاتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہر برے وقت سے محفوظ رکھے, لیکن جسٹ ایک آپ غور کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے بتانا کیا مقصود ہے, کیا پرپز ہے, کہ ایک اللہ کی پہچان نہ اللہ نے تمہارے اندر پروگرام کر دی ہے, اٹ از ان سائڈ یو, اب تمہارے اندر ہے, پہچانو اس کو. کیونکہ جب انسان اس قدر کسی بہت ایک دم اچانک چیزیں, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور ایک دم ٹربلنس ہو جاتی ہے, اور ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جہاز اب ہم نے بچنا نہیں, اب گرنے لگا ہی نیچے کو جا رہا ہے, کیا منہ سے نکلے گا؟ ابھی آپ کے ساتھ ہوا ایسا کہ کوئی ٹربلنس وغیرہ آ جاتی, ایک دم جہاز گرنے لگتا ہے, تو سارے کیا بولنے لگتے ہیں؟ یا آپ دیکھتے ہوں گے خبروں وغیرہ میں, وہ بتاتے ہیں وہ زلزلہ آ گیا فلاں جگہ پہ, پھر لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. کیوں کلمہ طیبہ کا اس وقت ان کو کیا یاد آ گیا؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا بابا فرید گنج شکر اور اے غوث اعظم اور یا علی مدد, اور یہ کیوں نہیں یاد آیا اس وقت ان کو؟ آپ دیکھیں, یہ پتا چلتا ہے کہ انسان تیرے اندر ہے, توحید اللہ نے رکھ دی ہے, اسی لیے جب ایسا سٹریس کا مومنٹ آتا تو وہ انکوشسلی انسان کہتا ہے یا اللہ, جیسے ہم کہتے ہیں ہائے اللہ, ایک دم کوئی بات ہوتی تو ہائے اللہ کہتے ہیں. اس وقت اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اندر ہے. اگر واقعی تم سچے ہو نا, ان کن کن سادی, اگر تم واقعی سچے ہو, کیا بتاؤ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارتے ہو؟ اگر تم واقعی سچے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں, یہ تمہارے الہ ہیں, یہ کچھ کر کے دیتے ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے, ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس وقت فوراً تم اللہ کو پکارتے ہو, پھر بھی مانو گے نہیں اس کو. تبھی جاگو گے جب قیامت آ جائے, یا موت کا تمہارا وقت آ جائے, یا کوئی عذاب آ جائے گا, تبھی مانو گے, تبھی جاگو گے. آپ دیکھ لیں, چھوٹی چھوٹی کوئی مشکل آ جائے تو ہم فوراً کسی کو بلاتے ہیں, کسی کو پکارتے ہیں یا کچھ ہے, لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے نا, کوئی آفت, تب نہیں کسی کو کوئی اور ہوش رہتا. جیسے ہر ایک کی زندگی میں یقیناً کوئی نہ کوئی کوئی ضرور مومنٹس ایسے آئے ہوں گے, جس وقت آپ نے ایک دم کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر آ گئی بہت بڑی سی, خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے, تو ایک دم اللہ کا نام ہی نکلتا, اللہ کو پکارتا ہے انسان. بل ایاہ تدعون, بلکہ تم پھر صرف اسی کو پکارتے ہو, کسی کو بھی نہیں پکارتے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء, پھر وہ کھول دیتا ہے جو تم پکارتے ہو طرف اس کے, اگر وہ چاہے. اگر اللہ چاہے تو جس مصیبت کے لیے تم پکارتے ہو اس کو, وہ اس کو کھول دیتا ہے. اور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یعنی کھولنے کا مطلب کیا, یعنی دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو. اس کا مطلب ہے کیا پتہ چلا, یہاں سے جو شرک کرتا ہے نا, اللہ چاہے انشاء اگر وہ چاہتا ہے, اگر اللہ چاہتا ہے اس کی بھی مصیبت اللہ ہی دور کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سوچتے ہیں نا کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں, میری اللہ کہاں سنے گا, آپ میری لیے دعا کریں. نہیں, اللہ مشرک کی بھی دعا اللہ ہی سنتا ہے, کہ اس کی بھی حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے, اس کی بھی مصیبت اللہ ہی دور کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ فرمایا فَيَكْشِفُ, وہ کھول دیتا ہے, ماں تدنا, جس چیز کے لیے آپ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں, لئی طرف اس کی اللہ کو جو پکار رہے ہوتے ہیں جس چیز کے لیے, اس کو وہ دور کر دیتا ہے, انشاء اگر وہ چاہے, جس کے لیے چاہے دور کرتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو, تم لات عزا ان سب کو بھول جاتے ہو. اور اس بات کو میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی اور ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں. اور واقعی جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا بھی نام لیتا ہے نا, کسی اور کو بھی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ مجھے اولاد مل جائے, وہاں پہ میری بیماری دور وہاں سے ہو جائے, فلانی جگہ پہ جاؤں گی تو یہ کام ہو جائے گا, آپ بتائیں اس بات کا جواب کہ یہ جن کو آپ سوچتے ہیں کہ وہ میرا کام کر سکتے ہیں, جس وقت جہاز میں ٹربولنس ہوتی ہے اس وقت کیوں نہیں ان کو کہتے, جب کوئی طوفان ایسا آ جاتا ہے, جب کوئی حادثہ ایسا ہونے لگتا ہے, اس وقت کیوں نہیں ان کا نام آتا منہ پہ. اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتایا, ایک بہت زبردست اس کا قانون ہے. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اس میں, کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ اس کے کوڈڈ میسیجز کیسے آتے ہیں ہم تک. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا طرف امتوں کے آپ سے پہلے بھی. کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا, اپنے پیغام کو بھیجا. قبلی کا آپ سے پہلے, کس سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, ان کو ہم نے رسولوں کو بھیجا. کن کی طرف؟ قوموں کی طرف, امم ہے نا, امتوں کی طرف. پہلے بھی کئی نیشنز گزرے, یعنی ہم نے ان کے اندر رسولوں کو بھیجا. پھر یہاں پہ قبلی کا کے بعد میں ایک ورڈ بریکٹ میں لکھ لیں آپ, بریکٹ میں, جسٹ آپ کے اپنے سمجھنے کے لیے. فکت زبو, تو انہوں نے اس کو ان کو جھٹلا دیا. یہ محذوف ہے ورڈ یہاں سے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں جو پڑھنے والا ہے اس کی اپنی عقل کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو فتح زبو, تو انہوں نے جھٹلا دیا. اب رسول آئے امتوں کی طرف اور امتوں نے ان کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. رسولوں کی بات نہیں مانی, ان کے میسج کو ایکسپٹ نہیں کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ, تو پکڑ لیا ہم نے ان کو. بِالْبَأْسَاءِ, تکلیفوں کی تکلیفیں ان کے اوپر آئیں. جیسے مثلا دیکھیں مکہ والوں پہ بھی قحط آیا تھا نا, تو فقر و فاقہ آ جائے, بیماری آ جائے, وَالضَّرَّاءِ, نقصانات, کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا. یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقصان, تکلیفیں, دیکھیں ظاہر ہے بیماریاں, فقر, یہ چھوٹی چیزیں ہیں نا, یعنی ان کو وائپ آؤٹ نہیں کر دیتا ایک دم, کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ وہ سارے ختم ہو جائے. نہیں, چھوٹی چھوٹی سختیاں بھیجتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, کیوں یہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ وہ عاجزی کریں, تاکہ وہ جھک جائیں. اور میں آپ کو کہتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ورڈ بہت انٹرسٹنگ ہے. دوری کہتے ہیں, دور یا آئین, دوری کہتے ہیں ایک ایسی شاخ کو, ایک ایسی برانچ کو جس پہ کوئی پتا نہیں ہے, بالکل حقیر سی, جس کو کوئی کچھ سمجھے نہیں. سمجھے؟ اچھا, اب جو انسان تضرع کرتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اس برانچ کی طرح, اس میں کچھ نہیں ہے, یعنی وہ بالکل عاجز ہے, حقیر ہے, مسکین ہے, جھکی ہوئی ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو نہیں کچھ سمجھے. اور تدرو میں آج بھی ایسی کہ جس میں خشوع بھی ہو اور خدوع بھی ہو. خشوع جو ہوتا ہے نا انسان کی جسمانی طور پہ انسان کا جھک جانا, اور خدوع ایموشنلی بھی انسان اندر سے اس کے خدوع اندر کی کیفیت ہوتی ہے, اندر سے بھی جھکا ہوا ہو, فرما برداری ہو. تدرو میں دونوں چیزیں, ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے, تو خشوع و خضوع کیا ہے کہ فزیکلی بھی ہم جو ہے نا بالکل ہمبل ہوئے ہوں اللہ کے سامنے, جھکے ہوئے آجزی ہو ہمارے پوسچر میں, ہماری حرکات میں, اور اندر سے بھی ہم ایسے بالکل جھکے ہوں اللہ کے سامنے. تو تدرو یہ ہے کہ ہم اتنا, یعنی وہ انسان اپنے آپ کو اتنا عاجز کر لے, اتنا عاجز کر لے کہ جیسے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں, میں بہت جیسے حقیر ہوں شاخ کی طرح جس کے اوپر کوئی پتا نہیں ہوتا, ایسے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینا, یہ ہے تدرو. تو وہ ان کے اوپر یہ تکلیفیں اور یہ نقصان اور یہ پریشانیاں, ظاہر ہے یہ پریشانی ہے نا, پریشانی آ گئی, بیماری آ گئی, کوئی فقر و فاقہ آ گیا, کوئی مالی نقصان ہو گیا, کوئی جانی نقصان ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہو گئی, تو وہ کس لیے ہوئی؟ تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں, عاجزی کریں, اپنا تکبر چھوڑ دیں, اللہ کی طرف آ جائیں. لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہے تھے نا, مطلب میں نے آپ کو بتایا نا, انہوں نے بات نہیں سنی, پیغمبروں کی بات نہیں سنی, اس میسج کی طرف نہیں آئے, اللہ سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے کوئی فرشتہ نہیں آ کے بتائے گا کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو, آ جاؤ ورنہ یہ ہوگا, نہیں. رسولوں نے پیغام پہنچا دیا. اب کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ماں بچے کو کہتی بیٹا یہ اس طرح سے نہیں کرو, بچہ نہیں سنتا, نہیں سنتا, نہیں سنتا, ماں بہت پیار سے سمجھاتی ہے. اس کے بعد کیا کرتی ہیں مائیں؟ ایک تھپڑ لگاتی ہیں کہ تمہیں باز نہیں آتے, میں نے تمہیں پہلے منع کیا ہے نا. تو رسول آتے ہیں بڑے پیار سے, شفقت سے سمجھاتے ہیں, لوگ نہیں سمجھتے. پھر ایک تھپڑ آیا اللہ کی طرف سے, کیا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, نقصان آتے ہیں. تو ہمیشہ جو تکلیف اور نقصان ہوتا ہے وہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہوتا, جس کو آپ سزا سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتا, وہ انسان کو صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, کیوں کر رہے ہو یہ, کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہو. سوچیں آپ, جو دکھ اور تکلیف یا ایسی ہوتی ہے وہ انسان کو اکثر انسان کو کیا کرتی ہے, اللہ سے قریب کر دیتی ہے نا. آپ خود سوچیں جو دکھ کی رات ہوتی ہے اس میں جو آہ نکلتی ہے, اور جیسے آپ ہائے اللہ اور ہائے اللہ کرتے ہیں, جیسے آپ مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں, مجھے بتائیں نارمل دنوں میں کبھی ایسے کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کوئی بیماری, کوئی حادثہ, کوئی مشکل, کوئی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے تو اکثر, بس ایوری بڈی کا نہیں کہہ رہی, اس لیے کہ آگے اور بھی لوگ آئیں گے جو کہ ایسی چیزوں کو بھی بس ایسے اگنور کر دیتے ہیں. تو لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عاجز ہو جاتے ہیں, جو جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بھیجی؟ تم اللہ سے دور ہو رہے تھے نا, اللہ نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا. تو جب انسان اس طرح کے اللہ سے دوری کی, یا اللہ کی میسج کو بھول جاتا ہے, یا اس طرف کو نہیں آتا اللہ کی طرف کو, خدا فراموشی, کیونکہ یہ سوسائٹی آج ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں جو جس کو خدا فراموش سوسائٹی کہہ سکتے ہیں نا, اس میں ہم رہ رہے ہیں, یعنی اللہ کو بھولے ہیں بالکل لوگ. وہاں کسی کی نصیحت بھی کام نہیں آتی, کوئی نصیحت بھی کرتا نا تو وہ بھی نہیں اچھی لگتی. لوگ دیکھیں دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے. اس وقت میں جب نصیحت بھی کسی کی کام نہیں آ رہی, جب گھروں میں قرآن بھی ہے تو وہ بھی نہیں کام آ رہا, جب کوئی بھی کوئی چیز کام آ رہی, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح سے یہ میرا بندہ میری طرف آ جائے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے, اس میں ایک خیر ہے. اگر آپ دیکھیں تو ماں کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ظالم ہے, یہ دشمن ہے اس بچے کی, اس نے کیوں تھپڑ مارا اس کو, نہیں, وہ بچے کا بھلا چاہتی ہے اس نے مارا نا, تو پتہ ہے یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اگر یہ یہی کام کرتا رہے گا تو یہ تو یہ تباہ ہو جائے گا, اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. تو وہ ایک تھپڑ لگا دیتی ہے کہ اس ہلاکت سے بہتر ہے تم یہ تھپڑ ابھی کھا کے نا تو آج سیدھے ہو جاؤ, بجائے کل کو جا کے تم کسی تباہی میں پڑو, ہے نا ایسی بات. بجائے تم وہاں جا کے جہنم کا عذاب سہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے، تم واپس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ صرف قوموں کے ساتھ نہیں ہوتا، افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، انڈیویجولس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک حدیث آتی ہے نا، حدیث قدسی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں، تو میں ان کو فقیر ہی رکھتا ہوں، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو فقیر کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو مالدار ہی رکھتا ہوں، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں اگر ان کو بیمار کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو صحت مند ہی رکھتا ہوں، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو صحت دے دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو بیمار ہی رکھتا ہوں۔ اللہ ہر حال میں محبت ہی کرتا ہے، انسان یہ جو بغاوت کرتا ہے، یہ اللہ کے بلانے کے طریقے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف۔ دیکھیں کوئی سرجن کسی کی سرجری کرتا ہے، کسی کا کوئی باڈی پارٹ کاٹتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا، گلا شکوا نہیں کرتا، بے فکر ہو کے لیٹ جاتا ہے نا اس کے آگے کہ اس کو یقین ہے یہ مجھے ٹھیک ہی کرے گا۔ لیکن ہمیں اللہ پہ اتنا بھی نہیں بھروسہ کہ ہم اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، جو بھی وہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ تم جھک جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑ دو، میری طرف آ جاؤ، تو میں تمہیں یہ اس لیے دکھاتا ہوں۔ تو بعض انسان آ جاتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن بعض کیسے ہوتے ہیں، بار بار کی ٹھوکریں کھانے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ تو بس زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، دیکھے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے۔ ان کو سمجھانے والے بھی یہ اسی طرح سمجھاتے ہیں نا، ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، بس یہ اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے ہیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، تم آگے چلو، نہیں بس اپ اینڈ ڈاؤن کہہ دیا زندگی کا۔ یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تمہیں میسج دے رہا ہے اپنی طرف بلانے کا، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ تو پلان تو پہلے ہی اللہ کی طرف ہے، اور انبیاء کے اوپر بھی سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ان کا کیا، ہر ایک چیز ایک ہی اس کی نہیں ہوتی، یعنی کسی کے اوپر آئے گی ڈیپینڈنگ آن حالات دوسرے بندے کے، کسی کے اوپر آئے گی وہ پہلے سے اللہ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کتنا پکا ہے میرے واسطے سے، اور کسی کے لیے یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن ہر ایک کے لیے مختلف ریزنز اس کے ڈفرنٹ ہیں۔ کسی کے لیے اللہ کا بلانے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک میسج ہے، جس کو جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اچھا، جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ان میں خیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ نہیں سنتے، جو لوگ بات نہیں مانتے، پھر بھی نہیں سنتے، کچھ سبق نہیں سیکھتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، فلولا اذ جاءہم بأسنا، اللہ تعالیٰ نے گلا کیا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے بأس ان کے اوپر آئے، کوئی عذاب آئے، کوئی تکلیف آئی، کوئی نقصان آئے، تب ڈر رہو تو وہ آج ہی اختیار کرتے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتے، کیوں نہیں ایسے ہوا، کیوں نہیں ایسے ہوا کہ وہ جھکتے اور وہ تو اور ہی ڈھیٹ ہو گئے، کیوں میرے ساتھ یہ ہوا، کیوں ایسے ہوا، میں ہی رہ گئی تھی، یہ ہوا، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے۔ ولیکن فسد قلوبهم، ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، بجائے کہ نرم ہو جائے دل، بجائے کہ اللہ کے آگے اور جھک جائیں، اور وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اب تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، کیا ملا مجھے، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، مجھے اس سے کیا ملا۔ اور بعض لوگ کے اوپر جب ایسی مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سے ایسے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتے، پھر ایسے دور ہوتے بالکل ہی چلے جاتے ہیں دوسری طرف، اور دل سخت ہو جاتے ہیں بجائے دل نرم ہونے کے۔ اور دل کی سختی جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں یہ بھی ایک بد نصیبی ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، کہ پتھروں سے بھی زیادہ بعض دفعہ دل سخت مقصد قلوب کو تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ان کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی, پھر ان کے دل سخت ہوئے, بجائے آزمائش کے بعد ان کے دل اچھے نرم ہو جاتے. ان کے بنی اسرائیل کے بھی دل سخت ہو گئے تھے, اور اتنے سخت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور آپ دیکھیں پتھروں سے کبھی پھول نہیں اگتے, پتھروں پہ تو کبھی کوئی پھل نہیں لگتا. پھل اور پھول کدھر لگتے ہیں؟ مٹی میں, اور مٹی نرم ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, پتھر تو جدھر آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی آپ بیج ڈالے بھی تو نہیں اگے گا. اسی طرح دل بھی جب پتھروں سے بھی زیادہ سخت, یہ تو پتھر تو پتھر اس پہ نہیں کچھ اگتا, تو یہ تو پتھر سے بھی سخت ہو گئے, ان پہ کیا اگے گا؟ ان کے اندر کہاں کوئی بات جائے گی پھر؟ اللہ اکبر. تو یہ بجائے قریب آنے کے اللہ کے اور دور ہو گئے, ان کے دل اور سخت ہو گئے. اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل اس کی کوئی بات اس تک نہیں پہنچتی, پھر تو برائی بھی کرتا ہے, تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, بجائے عاجزی کے وہ اور زیادہ پتھر ہو جاتا ہے, بالکل تکبر میں آ جاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان نے دیکھو ان کے لیے کیسے مزین کر دیا, کیسے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ عمل کرتے تھے. شیطان نے کس طرح سے ان کی بدعمالیوں کو بھی ان کے لیے مزین کر دیا, بیوٹیفائی کر دیا. کیسے بیوٹیفل کرتا ہے قرآن, سوری شیطان کیسے بیوٹیفل کرتا ہے کسی کے عمل کو, کہ جب انسان کو اپنا عمل, برائی کا بھی جو عمل ہے نا, گناہ بھی, انسان اس کی تعویلیں کرنے لگتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا اگر میں نے ایسا کر دیا. مثلا مثال کے طور پہ ایک طوائف ہے جو برائی کے کام کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ کوئی یتیم بچے ہیں ان کی کفالت بھی کرتی ہے, تو وہ اب اپنے برے کاموں کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ دیکھیں میری برائی کرنے سے فلاں یتیم گھرانہ بھی تو میری وجہ سے چل رہا ہے نا, ان کی روزی روٹی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی ہوں, میں میری بوڑھی ماں ہے میں اس کی خدمت کر رہی ہوں, تو ٹھیک ہے میرا پھر یہ عمل. ایک آدمی چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں غریب لوگ رہتے ہیں, اور پھر میں اس کے بعد جا کے ان کے لیے کھانا بھی تو بنواتا ہوں, تو دیکھو میں اتنے لوگوں کا خیر اور بھلا کر رہا ہوں, تو اگر میں نے چوری کر لی تو کیا برا ہوا؟ میری چوری بھی ٹھیک ہے, نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, دیکھیں تو میری نیت تو اچھی ہے. شیطان نے دیکھو کیسے گناہ کو بیوٹیفل کر کے دکھا دی, کہ انسان تعویلیں دینے لگتا ہے, جسٹیفیکیشن دینے لگتا ہے, اور انسان کو وہ برائی برائی نہیں لگتی, وہ برائی لگتا ہے کہ اس میں کیا بری بات ہے, دیکھو میں یہ بھی تو اچھا کام کر رہا ہوں. یہ شیطان سجھاتا ہے, برائی کو بھلائی کر کے دکھاتا ہے, برائی کے اندر کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ تو احساس گناہ جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی عمل بیوٹیفل لگ رہا ہے, خوبصورت لگ رہا ہے, تو پھر خوبصورت چیز کے اوپر تو کوئی ناراض نہیں ہوگا نا, یا خوبصورت چیز کو تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا. شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا مصیبت کے آنے پہ بھی, تو سوچ لیں کہ پھر اس کے بعد یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, قصد قلوبہم, ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. اور واقعی آپ دیکھیں گے بعض لوگوں پہ بڑی سختیاں بھی آتی ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ بجائے اللہ کی طرف آنے کے بدائی میں اور بڑھ جاتے ہیں, اور اپنے برے کاموں کو بجائے کوئٹ کرنے کے وہ ان کی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں. دل بے حس ہو جاتے ہیں نا, غلطی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں امت مسلمہ کا بھی آج یہی حال نہیں ہے, ان کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں, کبھی ادھر سے آ رہی ہیں کبھی ادھر سے آ رہی ہیں, بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے آج ہی کریں جھک جائیں, وہ اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں کرپشن میں, برائی میں, اس میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں, اور اس کو کوئی برا سمجھتے بھی نہیں ہے. حادثات آتے ہیں ان کے اوپر بھی سوچتے نہیں, یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے, جاگ اٹھے آج بھی جگانے کے لیے آئے ہیں. اتنی خوبصورت جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں نا, کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے, لاجواب کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دیکھیں, رسولوں کا پیغام آیا اس نے بھی نہیں مانا, سختیاں مشکلیں نقصان تکلیفیں یہ بھی آئے دن آ رہی ہیں پھر بھی نہیں اللہ کے آگے آج بھی کر رہے ہیں.
فلما نسوا ما ذکروا به, پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی, جس چیز کی وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کو بھول گئے. نصیحت کیا تھی؟ کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ, واپس آ جاؤ. اور اللہ کی کتاب کو بھی بھول گئے تھے, وہ بھی نصیحت ہے نا. پچھلی قوموں نے بھی کیا کیا, اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا, پیچھے ڈال دیا, اللہ کی کتاب کو بھول گئے. یہ کتاب بھی ذکر ہے, اس کو بھول گئے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا بلانے کا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ہر چیز کے. ہر چیز کون سی؟ یعنی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا. عزت ہے, دولت ہے, لگژریز ہیں, سہولتیں ہیں, نعمتیں ہیں, فراوانیاں ہیں, ہر خیر کا دروازہ. اتنی خوشحالی آ گئی, صحت بھی ہے, ہر چیز آرام سے مل رہی ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. نعمتوں کی وجہ سے انسان, اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کے دروازے اس لیے کھولے کہ چلو اس طرح سے انسان مان جائے. پہلے تو وہ اس نے بالکل وہ آثار برا سے تو اس نے نہیں مانا, ابھی چلو اللہ کے آگے جھک جائے گا. لیکن یہ اس میں مشکل ہی ہوتا کہ کوئی انسان پھر اللہ کی طرف آ جائے, اس لیے کہ اس میں تو اکثر انسانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو ہمارے اوپر اتنی سہولتیں, اتنی آسانیاں, یہ سب چیز کیوں آتی؟ وہ تو بلکہ اور خوش ہو جاتے ہیں, وہ تو بلکہ اور اللہ کے راستے سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں. یہ کوئی انعام نہیں تھا, نعمت انعام نہیں ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہو. نعمت اس لیے دی تھی کہ تم اب اس نعمت کی شکر گزاری کرو, اللہ کو پہچان لو جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں دی ہیں. لیکن وہ اس سے بھی نہیں سمجھتے, حتیٰ کہ وہ نعمتوں میں, حتیٰ اضافہ ہی ہو, حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے نعمتوں میں, اتنے مگن ہو گئے, اتنے نعمتوں کے اندر وہ ڈوب گئے. بما اوتو, جو ان کو دی گئی تھی, جو دیے گئے تھے ساتھ اس کے, کیا دیا گیا تھا؟ نعمتیں. جتنی نعمتیں دی گئی تھیں ان کے اندر اس قدر غرق ہو گئے. تو کیا ہوا؟ اخذناہم بغتتن, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا. وہ جس کو سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا, اب تو یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی, اب تو خوب انجوائے کرو, اب تو ہمارے حالات اتنے اچھے ہیں, اب تو عیش و عشرت میں اتنے غرق ہو گئے. ان کو یاد ہی نہیں رہا اللہ, ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی ان سے کوئی چیز چھن سکتی ہے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیں جب ہم بہت عرصے تک نعمتوں میں رہتے ہیں نا, جیسے مثلاً ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں, ہمارے بچے ہیں, جب وہ لگژریز کے اندر پلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فقر و فاقہ کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے محرومی کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا بجلی کا جانا کیا ہے اور گرم پانی, سردیوں میں گرم پانی کا ملنا کیا نعمت ہے. نہیں پتا ہوتا نا انسان کو. جب نعمتیں ملتی رہتی ہیں نا, وہ اتنا نڈر بے خوف ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے ہمیشہ رہیں گی. نہ اس کو شکر کرنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, یہ تو نہیں کہ کوئی استدراج ہے. استدراج کیا ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری کی طرف لے جانا, یہ استدراج ہوتا ہے. اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پہلے دکھ کی حالت دی, ایک طریقہ کیا, پھر خوشی کی حالت دی دوسرا طریقہ, کہ انسان کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا, احساس ہی نہیں ہوتا, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کبھی کہ کہیں سے اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے گی. ایک دیکھیں مدہوش انسان ہے نا. اب دیکھیں ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے, اب بیچارے کے پاس نہ لائٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی میٹریسز ہیں, نرم گرم بستر ہیں, نہ اس کے پاس کوئی اے سی ہے گرمیوں میں, نہ سردیوں میں کوئی ہیٹ ہے. اب وہ ویسے ہی رہتا ہے جیسے رہتا ہے.
اس کے پاس نہیں کوئی چیزیں تو وہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے. لیکن کوئی ایک انسان جو لگژریز میں پلا ہو, اس کے اوپر جب اچانک پکڑ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ چیزیں چھین لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حادثہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز لٹ جاتی ہے, تو اس سے نہیں برداشت ہوتا پھر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, تب وہ بالکل مایوس ہونے والے تھے. اتنا انسان مایوس ہوتا تھا کہ اب کبھی مجھے کوئی خیر نہیں مل سکتی, وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ تو ہکا بکا رہ جاتا ہے, یہ ہو کیا گیا. جو آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ وہ مثلا بینکوں سے اتنے قرضے لیے ہوتے ہیں, ایک دم کاروبار ڈوب گیا, سب کچھ ہو گیا, بینک والے تقاضا کرنے آ گئے, پھر بینک والے ان کے گھر لے لیتے ہیں, ان کے سارے جو بھی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان کے فریز کر دیتے ہیں, اور وہ بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں. ایسے یہ واقعی ہوا بھی تھا کسی کے ساتھ, اس نے پھر ٹرین ٹریک پہ جا کے خودکشی کر لی. تو انسان نہ پھر برداشت نہیں اس کو کر پاتا. ایک بندہ ویسے بےچارا جھونپڑی میں رہتا, اس کو تو پہلے ہی حالات ایسے ہیں, لیکن ایک بندہ جس کو نعمتیں بہت دی ہوتی ہیں نا, وہ یہ سمجھ لیتا بڑا انعام مل رہا ہے, بڑا انعام مل رہا ہے. اس کو بھی, اس پہ بھی ڈر جایا کرے, اس کو بھی یہ سوچے اللہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے, کہیں میری پکڑ کے لیے تو نہیں ہے, اللہ اس کے ذریعے میری پکڑ نہ کرنا, مجھے نعمتیں ملنے کے بعد جھکنے والا بنائے رکھنا, شکر گزار بنائے رکھنا. تو یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ایسا پکڑتا ہے کہ پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا, بالکل مایوس ہو جاتا ہے. تو انسان یہ سمجھ لے کہ نعمتوں کا ملنا بھی, ہم سوچتے ہیں نعمتیں مل رہی ہیں کسی کو, بڑا اچھا, بڑا یہ ظاہر ہے اچھا ہی ہوگا کہ اس کو نعمتیں مل رہی ہیں, اور یہ جو یہ تو برے ہی ہوں گے جن کو تکلیفیں آ رہی ہیں. نہ نعمت کا ملنا کسی چیز کی گارنٹی ہے, اور نہ تکلیفوں کا آنا کسی چیز کی گارنٹی, یاد رکھیں. نہ نعمت ملنے پہ یہ ہمیشہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ تو میرے سے پتہ نہیں کتنا راضی ہے اور کیا ہی ہے, نہیں. نہ نعمت کے جانے کے اوپر سمجھے کہ بس اللہ کو تو ناراض ہی ہے تو اسی لیے نعمت گئی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو جو بھی تکلیف بھی آیا, جو راحت آیا, وہ کیا پتا کسی نافرمان کو پکڑنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہو, کسی نافرمان کے کو دنیا کے اندر ہی اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجی ہو, یہ نہیں ہم جانتے. تو اس لیے نعمت ملنے پہ بھی انسان جھکا رہے ہمیشہ, انسان اللہ تعالی کے سامنے عاجزی رکھے, ہر حال میں عاجزی رکھے. اسی لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے کشادگی کے وقت اللہ کی ڈھیل نہیں سمجھی وہ بے عقل ہے. یعنی جس نے یہ سمجھا کہ بس کشادگی آئی تو مجھے میرے پر بارش ہو گئی, مال کی, دولت کی, عزت کی, شہرت کی, سب میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, بڑے گھروں میں اب میں رہ رہا ہوں, اب کچھ نہیں مجھے ہوگا, وہ یہ نہ سمجھے, وہ اس کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے, اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے, میری رسی دراز کی ہے, رسی کھینچی نہیں ہے, رسی کو اور زیادہ, جیسے آپ کرتے ہیں نا رسی ذرا مطلب ڈھیلی چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دم کھینچتے ہیں, تو وہ رسی کو جو لمبا کرنا ہوتا ہے, دراز کرنا ہوتا ہے, اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے بس میں بہت اللہ میرے سے خوش ہے, میں کوئی برا کر رہا ہوتا تو اللہ مجھے مصیبت بھیجتا, دیکھو یہ دنیا کے عیش آرام مجھے ملے میں, اس کا مطلب اللہ خوشی ہے, نہیں یہ خوشی نہیں ہے, یہ وہ کامنیس ہے جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے نا, طوفان سے پہلے آپ نے دیکھا ایک بالکل خاموشی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم طوفان آتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی مرنے والا ہو, تو وہ بیمار تھا, مرنے سے پہلے وہ تھوڑا اچھا لگنے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی موت ہو جاتی. تو یہ وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے, اس کو وہ خاموشی سمجھو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا حضرت حسن بصری نے کہ اس کو سمجھو کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے, اور جس نے تنگی کے وقت رب کی رحمت کی امید چھوڑ دی وہ بھی بے وقوف ہے. جب تنگی آئی, مصیبت آئی, اور اس نے کہا کہ اب تو کبھی نہیں کوئی اللہ کی رحمت آ سکتی, وہ بھی بے وقوف ہے. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرماتے رب کعبہ کی قسم, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی چاہتوں کو پورے ہوتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. جب میری چاہت میں نے کی تو پوری ہو گئی, یہ مانگا یہ بھی پورا ہو گیا, وہ مانگا وہ بھی پورا ہو گیا, یہ دیکھ کے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ شکر گزار ہو جائیں جھک جائیں. اور حضرت قتادہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے فرمان سے سرتابی کرتی ہے یعنی اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو اول تو انہیں دنیا خوب مل جاتی ہے, جب وہ نعمتوں میں پڑ کے بدمست ہو جاتے ہیں تو اچانک پکڑ لیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی ہمارے جیسے لوگ جو ہوں بے وقوفوں کی طرح ان کو دیکھ کے سمجھے آئے ان کو کتنا ملا ہوا ہے اور ہم بےچارے کیسے ہیں. نہیں, ان کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے. یہ تو فرمایا لوگوں اللہ کی ڈھیل کو سمجھ جایا کرو, نافرمانیوں پہ اگر تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو غافل ہو کے نافرمانیوں میں بڑھ نہ جایا کرو. یعنی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں پھر بھی نعمتیں ملتی جا رہی. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کی اتنی سخت نافرمان ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کیا بات ہے اس کو تو مال بھی ملتا جا رہا ہے زندگی بھی اس کی لمبی ہوتی جا رہی ہے بوڑھا بھی ہو گیا مر نہیں رہا حالانکہ کتنا ظالم ہے یہ آدمی. تو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو فرمایا اس لیے کہ یہ تو بدکار اور بد نصیب لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح نافرمانی میں بڑھتے جاتے ہیں. مسند احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کسی گناہگار شخص کو اس کی گناہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو اسے استدراج سمجھنا, یعنی ایک مہلت ہے جو اللہ نے دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. تو قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. تو دیکھ کے خوش نہ ہوں جیسے قارون کے پاس خزانے تھے تو وہ نوجوان دیکھ کے سوچے ہائے کتنا خوش نصیب ہے قارون اس کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے تو آج ہمیں بھی ایسے ملتا یہ ہوتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پکڑا تو کیسا پکڑا. فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اللہ نے کاٹ دی اس قوم کی جڑ, اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظالم ہی ہے نا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلایا طرح طرح کے میسیجز بھیجے لیکن ان کو کسی طرح بھی نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے ایسی قوموں کی پھر جڑ کاٹ دی. یعنی پوری قوم ختم ہو جاتی ہے, پھر پوری قوموں کا صفایا ہو گیا. یا تو قوم پوری ختم ہو گئی یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کسی کو طبعی موت کوئی مر گیا لیکن اس کا آگے کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہتا, یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ختم کر دیا کہ ان کا سلسلہ نسل ہی باقی نہیں رہا, نسل آگے نہیں چلی. اور آپ نے پچھلی امتوں کا دیکھا نا ان کے اوپر عذاب آئے کبھی آسمان سے کبھی زمین سے کبھی ایک طرح کا کبھی دوسری طرح کا. نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں, آج سمود ان کو دیکھیں نا ختم ہو گئے. قوم لوط دیکھیں. تو کبھی بھی کسی دنیا میں کسی گناہگار کو دیکھیں کہ اس کے پاس عیش آرام فرامانی ہے تو دھوکہ نہ کھائیں, اللہ کے ڈھیر سمجھیں اس چیز کو. والحمدللہ رب العالمین, اور تمام تعریف رب العالمین کے لیے. یہ کیوں کہا گیا جبکہ قوم کے اوپر عذاب آنے کا اور ان کی جڑ کٹ جانے کی بات آ رہی ہے تو اس کے بعد الحمدللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بات ان کے اوپر عذاب آنے کے اوپر الحمدللہ نہیں کہا جا رہا, الحمدللہ اس بات پہ کہا جا رہا ہے کہ شکر اللہ تم نے ظالموں کو دنیا سے ختم کیا. کیونکہ جو ظالم ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ مصیبت میں آتے ہیں, کتنے لوگوں کے اوپر اس کے ظلم کی وجہ سے فرق ہوتا ہے, اس کے ظلم کی وجہ سے کتنے لوگ پستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جن کی وجہ سے زمین والے تنگ ہو رہے ہوں تو سوچیں اگر وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو اللہ کی رحمت ہی ہوئی نا. قل ارأیتم, کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا. اب ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے, توحید کی طرف لایا جا رہا ہے. کیا تم نے دیکھا, ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, اگر اللہ چھین لے تمہاری سماعت کو اور تمہاری نظر کو تمہاری بینائی کو, وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے کہ دل میں بھی کوئی خیر کی بات جائے ہی نہیں, کوئی خیر کی بات سمجھ ہی نہ آئے. اللہ اکبر, من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, بتاؤ تو صحیح وہ کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا کے واپس دے دے, اس بات کا جواب دے. کون لوٹا سکتا ہے آپ کو یہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں سماعت کی بصارت کی؟ ان سے جا کے پوچھیں. کبھی انسان کو بیٹھنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جو بلائنڈ ہو, ڈیف ہو, جو بول نہیں سکتا اور گونگا, ان کے پاس کبھی بیٹھ کے دیکھا کریں, کیونکہ ہم بعض دفعہ ان نعمتوں کو ریئلائز کرنا بھول جاتے ہیں. اور یہ کہ یہ اللہ نے ہمیں دینی ہے, اور اگر چاہے تو چھین لے, اسی زندگی میں چھین لے, اور اگر اس نے چھین لینا کوئی واپس لا کے نہیں دے سکتا, اور اگر اس نے دل پہ مہر لگا دی نا, تو یہ جو آج ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, دیکھو میرے سے زیادہ تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں, میرے سے زیادہ تو کوئی نیک ہے ہی نہیں, میں نے تو اب اتنا پڑھ لیا اور میں نے تو ایسی ہو گئی. او یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بٹھایا اور مجھے یہاں بٹھایا. اگر اللہ ان دلوں کو سیل کر دے نا, تو ان دلوں کے اندر نہ کوئی بات جائے گی نہ یہ دل اس طرف آئیں گے. یہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے, ہر ایک انسان کا دل, وہ جدھر کو چاہے اس دل کو پھیر دے. اور اگر وہ دل پہ سیل لگا دیتا ہے تو سیل لگانے سے کیا ہوتا ہے, کوئی چیز نہ اندر جا سکتی نہ باہر آ سکتی, اندر ہی نہیں جائے گی کوئی چیز. اور کچھ بھی بتا دیں, نصیحت بتا دیں, قرآن پڑھتے جائیں, چاہے قرآن کی مجلس میں بھی آپ بیٹھ جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اول تو قرآن کی طرف آئیں گے ہی نہیں, دل ہی نہیں لگتا جی قرآن میں, کیا یہ بوریت ہونے شروع ہو جاتی ہے, تھک جاتے ہیں ہم, کیونکہ دل پہ مہر لگ جاتی, سمجھنے سے آری ہو جاتا ہے دل, سمجھنے کی کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دے, اس کا مطلب میرا اور آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمارے پاس بینائی بھی ہے اور ہم سن بھی سکتے ہیں اور ہمارے دل بھی اللہ نے سیل نہیں کیا, تو یہ میرا بڑا کمال ہو گیا. نہیں, کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اگر اللہ لگانا چاہے نا سیل, تو کوئی کھول نہیں سکتا اس چیز کو. اسی لیے آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے, وہ نہیں آتے, ان کو کتنا بلاؤ ہدایت کی طرف نہیں آتے, ایسا لگتا ہے دل ان کے بند ہو گئے. کون لائے گا, کوئی ہے جو لا سکتا ہوں, کون لا سکتا ہے تمہارے لیے یہ بتاؤ. اسی طرح انظر, اسی دیکھو کس طرح نصرف الایات, ہم پھر پھر کے لاتے آئے تھے, لیکن وہ پھر بھی راز برتتے منہ موڑتے. دیکھو یہ بات کو سوچیے, تو اتنی سمپل سی بات ہے نا, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کبھی کسی طرح بتاتا ہے, کبھی کسی طرح بتاتا ہے کہ تم بات کو سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے نا, ابھی ایک طرح بتایا, پہلے ہم جب سے سورت شروع ہوئی ہے کس کس طرح ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. لیکن جب انسان بے حس ہو جاتا ہے نا, حیرت کی بات ایسے ہے کہ انسان اتنی چیزیں, اتنی آیتیں دیکھ کے بھی, اتنی آیتیں سن کے بھی, نشانیاں دیکھ کے بھی, یہ بات کنفیس کر کے بھی پھر بھی راز بدلتا برتتا ہے, منہ موڑے رکھتا ہے, سیدھے راستے کو چھوڑ کے ٹیڑھے راستے کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان آنکھیں اور دل دیے, مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. شکر ہے ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ سارا دن ہم آنکھیں یوز کرتے ہیں, سارا دن ہمارے کان یوز ہوتے ہیں, مگر کتنی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے, کتنی دفعہ شکر دل سے واقعی نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا یاد دلاتا ہے. سورہ ملک میں ایک اور جنا کلا رہی تو میں اللہ تمہارا پانی نیچے زمین میں گہرائی میں اتار دے تو کون تمہارے لیے پانی لے کر آئے گا. امن حاضر لذی یرزقکم ان امسک رزقہ, کون تمہیں رزق دے گا اور اللہ تمہارا رزق روک دے. سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر اللہ تمہارے لیے رات کر دے, ایسی رات کرے گی قیامت تک رات رہے, کون سا وہ الہ ہے, کون سا وہ خدا ہے مجھے بتاؤ جو تمہارے لیے روشنی لے کر آ جائے, پھر تم سنتے کیوں نہیں ہو بات, سمجھتے کیوں نہیں, کون سا وہ الہ ہے جو تمہارے لیے لائے. من الہ غیر اللہ, کون ہے الہ پھر اللہ کے علاوہ, کون تمہارے لیے یہ کر سکتا ہے. یہ ایک مجھے کارڈ ملا ہے, جیسے بعض کمپنیز اپنے کسٹمر کو بعض اوکیزنس پہ بھیجتی ہیں نا کارڈ, تو اس کارڈ نے شاید بھیجنے والے نے بھی نہیں سوچا ہوگا کبھی کہ میں اس کارڈ کو اتنا यानी पढ़ूं भी कार्ड तो बहुत से आते रहते हैं, पर एक ऐसी बात है इसके अंदर कि जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। लिखा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से उसने कोई फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेशन करके ना ये मुझे फैक्ट कुछ भेजे हैं। इसमें लिखा है, इन द ईयर यू वर बोर्न, जिस साल में आप पैदा हुई थी, डिड यू नो सिंस द डे यू वर बोर्न योर हार्ट हैज बीट 1.58 बिलियन टाइम्स। जिस दिन से आप पैदा हुई उस वक्त से आपका हार्ट आज तक 1.58 बिलियन, सोचिए बिलियन कितना होता है, बिलियन से भी ऊपर, बिलियन टाइम्स आपका दिल धड़का है। और आपने ब्लिंक कितनी दफा किया, ये आंख झपकी कितनी दफा है, 266.8 मिलियन टाइम्स। और आप सोए कितना है, चलो इसका नहीं भी लगाएं कि इतना मैं सोई हूँ या नहीं सोई, कोई ज्यादा सोता है कम, अगर 8 आवर्स पर नाइट का एक फॉर्मूला अगर लगाएं तो फिर भी 120,000 आवर्स आप सोने। और उसने लिखा है, यू हैव बीन अलाइव 22.6 मिलियन मिनट्स, और आपने अभी तक 339 मिलियन ब्रेथ्स लिए हैं। सांस कितने लिए हैं अभी तक आपने, 339 मिलियन। वैसे तो हमें पता है, हम कहते हैं हमने सांस भी अल्लाह तेरी नेमत, सलाम भी अल्लाह तेरी नेमत, लेकिन जब ये फैक्ट्स मेरे सामने आए तो बहुत दफा मैं इनको पढ़ चुकी हूँ और मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, एक एक सांस के ऊपर भी अगर तेरा शुक्र अदा करने लगूं तो 339 मिलियन सांसों का ही मुझे शुक्र अदा करना चाहिए, वो ही नहीं खत्म होगा तो मैं कब उस चीज का शुक्र अदा करूं जितनी दफा मेरा हार्ट मेरा दिल धड़का है, और जितने मिनट से मैं जिंदा हूँ, और जितनी रातें तूने मुझे नींद अता फरमाई है कि मैं सो सकी, जितनी दफा मेरी आंख झपकी है वो कितने मिलियन दफा मेरी आंख झपकी है, और कितने बिलियन दफा मेरा दिल बगैर मेरी किसी कोशिश की, ये चीजें वो है जिसमें मेरी इतनी रत्ती बराबर भी कोई कोशिश नहीं है, मेरे दिल के धड़कने में मैंने जरा भी नहीं काम किया, मेरी सांस लेने में मैंने जरा भी नहीं काम किया, मेरे सोने के लिए मैंने जरा भी नहीं एफर्ट की, लेकिन अल्लाह ये सब जो तूने मेरे लिए किया है, मैं एक एक चीज के ऊपर अगर शुक्र अदा करने लगूं तो किस किस पे करूं, या अल्लाह अगर दिल के धड़कने पे करूंगी तो सांस लेने पे कब करूं, अल्लाह जब अगर सांस लेने पे करूंगी तो आंख के झपकने पे कब करूं, अल्लाह अगर आंख के झपकने पे करूंगी तो जितने मिनट से मैं जिंदा हूँ उस एक एक मिनट के ऊपर शुक्र मैं कैसे अदा करूंगी, जितने घंटे मैं सोई हूँ तूने मुझे नींद की नेमत दी है उस पर कैसे शुक्र अदा करूंगी। तो ये तो थोड़े से पैसे, उसने फिर ये भी लिखा कि आपने कितना दूध पिया होगा आज तक, चलो दूध को छोड़े हर एक अपने अपने मुताबिक कंज्यूम करता है, अगर इसको इस तरह ले लिया जाए कि कितनी ऑक्सीजन मैं आज तक अपने अंदर लेकर गई हूँ, आप सोचे कि कितनी ऑक्सीजन मैंने आज तक कंज्यूम की है, उसके ऊपर अगर शुक्र अदा करने लगे कैसे करेंगे हम, तो फिर यही कह सकते हैं ना कि सभी अय्यी आला ये रब्बी कुमार तो कसी पान, तो अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को छुटलाओ, तुम्हें कान दिए, तुम्हें आंखें दी, तुम्हारे दिल खोले, कोई और ऐसा कर सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल को धड़काया, तुम्हें सुलाया, तुम्हें जगाया, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हें सांसें दी, और दिल तो सिर्फ एक ऑर्गन है, अगर और ऑर्गन्स का जिक्र किया जाए, दिमाग चलता रखा अल्लाह ने, आंखें सही रखी, कान सही रखे, मेदा सही रखा, और कितने सिस्टम अंदर काम कर रहे हैं, सारे सिस्टम सही काम करते हुए चलते हुए रखे, कैसे शुक्र अदा करूं अल्लाह, मैं तो फिर आजीज हो गई कि मैं अल्लाह तेरा शुक्र ही नहीं अदा कर सकती, हम इतने कमजोर है अल्लाह तेरा शुक्र भी नहीं अदा कर सकते, इन नेमतों के बाद क्या हमारे कोई हमें वेद देता है कि हम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के आगे सर उठाए, अल्लाह तआला कहता है मैंने तो तुम्हें आंखें और कान इसलिए दिए थे कि तुम कान इसलिए दिए कि अल्लाह की नाफरमानी की बात ना सुनो, यही हक था ना, जिसने दिया है आप उसी के अगेंस्ट तो कोई चीज नहीं यूज कर सकते ना, उसने कहा ये चीजें नहीं सुननी, तुम वही गंदी लच्चर बातें सुनते हो, फजूल बातें सुनते हो, उसने आंखें दी इसलिए दी थी कि तुम अल्लाह की नेमतों को देखो, पहचानो, निशानियों को पहचानो, और उसकी जो अल्लाह ताला ने जो मनाजिर बनाए उनको देख के अल्लाह को पहचानो, कुरान को देखो उसको पढ़ो, और तुम बेहयाई के मनाजिर देखते हो, नंगे नाच देखते हो, गंदी चीजें देखते हो, इसलिए अल्लाह ने दी थी, इन कानों को इसलिए दिया था कि तुम इनसे म्यूजिक सुनते रहो, کیا واقعی اسی نے دیا تھا؟ یہ چیزیں تو یہ ہدایت کے سورسز ہیں، ان سے انسان ہدایت لیتا ہے، کہیں دیکھا تو اللہ کو پہچانا، کوئی کلام سنا، دیکھے نا سنتے تھے نا، یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے تو کس بات سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ اذا سمع ما انزل الى رسول، جب انہوں نے سنا جو نازل کیا تھا رسول کا، تو یہ کان سنتے ہیں تو ہدایت پا لیتے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتی ہیں، حق سامنے آ جاتا تو آنسو بہاتی ہیں، یہ تو اس لیے تھے، یہ دل تو اس لیے تھے کہ تم سوچتے، غور و فکر کرتے، کوئی بات کو سوچتے، اللہ کی یاد کرتے، ان دلوں میں رکھتے اللہ کی یاد، اللہ کو پہچانتے، تم نے ان سورسز سے کیا کام لینا شروع کر دیا؟ اگر بتاؤ اب اللہ ان کو بیکار کر دے، ٹھیک ہے تم نے جس کام کے لیے میں نے دیا تھا وہ تو کیا نہیں، میں تم سے واپس لے رہا ہوں، کون تمہیں لا کے دے گا یہ سب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب بھی انسان ان آنکھوں سے ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو اور اس دل میں گندے خیالات آ رہے ہو نا، تو اپنے آپ کو یہ آیت سنائے، یہ آیت اپنے آپ کو سنائے کہ کیا دیکھا تم نے، کہ اگر اللہ چھین لے اس وقت ان آنکھوں کو، چھین لے اس وقت ان کانوں کو، واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ایک نیوز آئی تھی کہ وہ لڑکی صبح کو اٹھی اور اس نے کہا، نہیں صبح کو نہیں اٹھی، وہ ویسے اس نے کہا شاید کسی کو کہ بھائی اندھیرا بہت کیا ہوا ہے تو روشنی جلاؤ، انہوں نے کہا روشنی تو ہے، اور پتا چلا کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی، بیٹھے بٹھائے اللہ چاہے تو لے جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا پتا چلتا کہ اس کی بینائی چلی گئی، تو کون لا کے دے سکتا ہے؟ تم نے ان ٹولز کو جو اللہ نے ٹولز دیے تھے، ان سے اللہ کی یاد کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کی آیات دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس نے دیے تھے اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ سوچو کہ جس وقت اللہ لے لے تو کون لا کے دے گا، کہاں سے لاؤ گے، کون سے بازار میں بکتی ہیں آنکھیں اور کان اور دل، کھلے ہوئے دل جو ہدایت کو پہچان لیں اور مان جائیں، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، انسان سوچے کہ کتنی دفعہ زندگی میں ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دے تو کیا کریں ہم؟ سوچیں تو صحیح، کتنے سمپل سے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا بات کو، اگر ان کانوں کو ہم برائی کو سن رہے ہوتے ہیں، اگر ان کانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک دم بند کر دے کہ ایک دم کانوں سے اب کچھ سن ہی نہیں رہا، ڈیف ہو گئے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اسی وقت لے سکتا ہے، یعنی دیکھیں یہ بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، یعنی انسان کو اس کا رحم بھی ہے، اس کی شفقت ہے بندے کے اوپر کہ فوراً نہیں اس کو پکڑ لیتا، اس کا تحمل ہے، اسی لیے وہ حلیم ہے، حلم ہے اس کا، چھوڑے رکھتا ہے۔